اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس مقدس فریضے کی ادائیگی ہمارے ہاتھوں پایۂ تکمیل کو پہنچے. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب نے خود بھی بڑے وثوق و یقین کے ساتھ پاکستان کے استحکام اور اس کی سربلندی اور خوشحالی سے متعلق یقین دہانی فرمائی ہے، مگر اس مقصد کے حصول کے لیے جود مسلسل اور عمل پہم کی کڑی شرط لگائی ہے. ان کا نمونہ عمل ہمارے سامنے ہے. خیر و برکت اسی میں ہے کہ ہم ہر ممکن طریقے سے یعنی دامے قدمے سخنے ڈاکٹر صاحب کا ساتھ دیں. ڈاکٹر صاحب نے اپنی تصنیف استحکام پاکستان میں پوری وضاحت کے ساتھ راہ عمل کو معین کر دیا ہے. اب ہمارا یہ فرض ہے کہ تصدیق اور عمل کے ذریعے انہیں بھرپور تعاون کا یقین دلائیں اور عملی ثبوت پیش کریں. ابھی وہ حضرات موجود ہیں جن کی آنکھوں نے وہ جوش و خروش اور خلوص اور والہانہ عقیدت کے مظاہرے اور کارنامے دیکھے ہیں، اور وہ فلک شگاف نعرے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اپنے کانوں سے سنے ہیں. ان کی یہ سب سے بڑی دعا اور سب سے محبوب آرزو ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے برادران قوم کو اسی صراط مستقیم پر گامزن، فتح مند اور سرخرو ہوتے دیکھیں. یہ آرزو دینی فریضہ بھی ہے اور ملک و ملت کے عزائم سے وفاداری بھی، اور یہ ہم سب کا اخلاقی فریضہ بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بھاری ذمہ داری سے کما حق و عہدہ برا ہو کر سبک دوش ہوں. آمین یا رب العالمین.
ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں. ایک تو آپ لوگوں کے صبر و تحمل کا شکریہ ادا کریں، جو ہمارے معزز مہمان جنہیں مقالے لکھ کے لائے ہیں، جو پڑھ کے سنائے گئے، ان کا شکریہ ادا کریں. اور اگر کوئی وضاحتیں کرنا چاہیں ان تقاریر پر جو یہاں کی گئیں، یا ان کو سم اپ کرنا چاہیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت ہم آپ سے بھی اور لیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز با جماعت سامنے کے ہال میں.
احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم علماء کرام، قابل احترام دانشوران قوم، معزز حاضرین اور محترم خواتین، سراج سید صاحب نے میرے فرائض کا کچھ تعین پہلے سے کر دیا ہے، تو میں سب سے پہلے اسی قرض سے سبک دوش ہونے کی کوشش کروں گا. اس سے بھی پہلے میں اپنا یہ احساس عرض کر دوں کہ آج کی تقریب کے بارے میں میرا گمان بہت ہی غلط ثابت ہوا. اصل میں یہ مقام کی تبدیلی میرے ہی اس اندیشے کی بنیاد پر ہوئی کہ شاید آج کی تقریب میں حاضری بہت کم ہوگی. اس کی ایک وجہ تو وہ کہ جو سید صاحب نے پہلے بیان فرمائی اور وہ صحیح ہے کہ میرا جو بھی تعارف آپ حضرات سے ہے، میں اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف قرآن حکیم کے حوالے سے. میرے نزدیک اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں. قرآن حکیم میں ایک مقام پر اللہ تعالی نے حضور سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی المعاد الی معاد، وہ ہستی کے جس نے آپ پر یہ قرآن لازم کر دیا ہے. بھائی مانا کہ اسی قرآن کی تبلیغ، اسی کی اشاعت، اسی کی تعلیم، اسی کی تبیین، اسی کی تشریح، اسی کی توضیح، نصیحت اس کے ذریعے، انذار اس کے ذریعے، تذکیر اس کے ذریعے، تذکیہ اس کے ذریعے، معلوم ہوا کہ مرکز و محور، مبنا، دار و مدار، پوری جد و جہد کا ایکسس صرف اور صرف قرآن. میں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے اوپر بڑا فضل سمجھتا ہوں کہ کسی لاکھویں کروڑویں درجے میں، کسی ادنا سے ادنا ترین درجے میں اگر کوئی نسبت اس کام کے ساتھ قائم ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سعادت اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. بہرحال اس کا دوسرا پہلو اپنی جگہ ہے کہ جب سارا تعارف قرآن حکیم کے حوالے سے ہے تو یہ جن موضوعات پر میں نے ان دنوں گفتگو کی، میں نے یہ دیکھا کہ میرے بہت سے کرم فرماؤں نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی، اس لیے کہ وہ ان موضوعات کے ضمن میں میری باتیں کچھ زیادہ اہمیت دے کر ان پر اپنا وقت صرف کرنے کے لیے بھی میں نے محسوس کیا کہ آمادہ نہیں. یہ اصل میں سبب تھا میرے اس اندیشے کا کہ شاید یہاں آج ہمارے اس اجتماع میں حاضری نہ ہو سکے، اور اس میں ایک اضافی فیکٹر یہ بھی تھا کہ اس کے لیے کوئی خصوصی بہت بڑا اشتہار نہیں دیا جا سکا، ہمارے مالی ذرائع جو ہیں ان کی محدودیت اس کے راہ میں اڑے آئی، کوئی بڑے نامور مقررین اور دانشوروں کا اعلان نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا چھوٹا سا اشتہار آج اخبار میں چھپا ہے کہ جسے ہمارے بہت قریبی دوستوں کو بھی تلاش کرنا پڑا ہے کہیں، جنہیں یہ معلوم تھا کہ کوئی چیز آج چھپے گی، انہیں بھی بڑی ہی خوردبین کے ساتھ اسے تلاش کرنا پڑا، تب کہیں جا کر وہ نظر آیا. تو اس حال میں واقعہ یہ ہے، اس پس منظر میں اتنے حضرات کی تشریف آوری، اس قدر صبر و سکون کے ساتھ بیٹھ کر سراج منیر صاحب کی تقریر کو بھی سن لینا، جس کے لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک تشریح اور توضیح اور تفسیر درکار ہوگی، واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جس بلندی پر گفتگو کر رہے تھے، چونکہ ہمارے ہاں ان موضوعات پر بالعموم مذہبی لوگوں کی نظر نہیں ہے، یہ ان کے حلقہ مطالعہ میں نہیں آتی، لہذا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ویسے ان کا جو انداز تھا، حسن خطابت، حسن ادا، اس نے تو آپ حضرات کو خوب اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، لیکن یہ کہ میں ضرورت محسوس کرتا ہوں اور میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ سراج منیر صاحب کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اس پر تفصیلاً لکھیں گے، اور بلکہ یہ وعدہ غیر موقت نہیں، موقت ہے، اس کے لیے وقت بھی طے ہو چکا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ بھی اسی معجزانہ تعبیر کا ایک مظہر ہوگا کہ اس کتاب پر سراج منیر صاحب کی تفصیلی تحریر آ جائے، جس سے کہ انشاءاللہ العزیز اس ملک میں جو دانشور طبقہ ہے اس کے لیے بھی اس کتاب کی طرف توجہ جو ہے کرنا ناگزیر ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں میں سے ہے کہ جن کی طرف کچھ اشارے میں نے اپنی اس کتاب میں کیے ہیں. بہرحال اس تمہید کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب حضرات کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی، حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا. تو اس ہوٹل کے جو مالک حضرات ہیں ان سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ایک حق ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں. آپ کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ اس کے لیے ہم نے کوئی معاوضہ ادا کیا ہے، یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے اس استحکام پاکستان کے لیے. وہ ہمیں درس قرآن کے لیے بھی ماہ بماہ اپنا اتنا بڑا آڈیٹوریم دے رہے ہیں، اور پھر اضافی طور پر آج انہوں نے بغیر ایک پیسے کے معاوضے کے ہمیں یہ ساری سہولت بہم پہنچائی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. تو ان کا شکریہ بھی واجب، آپ کا شکریہ بھی واجب، اور جن حضرات نے اتنی محنت فرمائی تحریری یا تقریری شکل میں اپنے خیالات کو ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے، میں ذاتی طور پر بھی اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے بھی اور آپ سب حضرات کی طرف سے بھی ان کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اب مجھے صرف دو حضرات کی گفتگو کے بعض نکات کے بارے میں اپنی کچھ وضاحت پیش کرنی ہے. حکیم محمود احمد برکاتی صاحب تشریف فرما ہے، میں واقعتاً ان کا احسان مند ہوں. انہوں نے جتنی محنت سے یہ مضمون لکھا اور اس کے مختلف پہلوؤں کو جس طریقے سے منقع کیا ہے، یہ ان کا حق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی در حقیقت اس مکتب خیر آباد کا ایک ظہور ہے کہ جہاں اصل بنیاد منطق ہے اور منطق ہی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ چھانٹ کر رکھ دیتی ہے صحیح کو غلط سے، جس و سمین کے مابین امتیاز کی صلاحیت منطق سے انسان میں پیدا ہوتی ہے. بہرحال جن چیزوں کی انہوں نے تعریف فرمائی اب اس پر تو مجھے کچھ عرض نہیں کرنا سوائے شکریہ کے، اور حوصلہ افزائی جو انہوں نے کی ہے اس پر ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بعض باتیں جن کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے اس کے ضمن میں معذرت کے ساتھ کچھ وضاحتیں پیش کرنے کی اجازت چاہ رہا ہوں. پہلی بات میرے اسلوب نگارش یا انداز تالیف سے متعلق ہے، جس کو میں 100% تسلیم کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ میں لکھنے والا ہوں ہی نہیں، بلکہ یہ خود میرے نزدیک ایک مشیت خداوندی کا ظہور ہے. میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی لٹریچر کا طالب علم نہیں رہا، کبھی میں نے لکھنے کی مشق نہیں کی، اور گزشتہ 20 سال سے میرا سارا کمیونیکیشن تھرو اسپوکن ورڈ ہے. میری جو چیزیں چھپی بھی ہیں وہ میرے کچھ ٹیپس سے تقاریر کو اتار کر میرے ساتھیوں نے، بالخصوص میرے رفیق بزرگ شیخ جمیل الرحمان صاحب نے انہیں اتارا ہے اور شائع کر دیا. تو قلم ہاتھ میں لینے کی نوبت کئی برس ہو چکے ہیں کہ نہیں آئی تھی، لیکن ایک شدید داعیہ پیدا ہوا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی حالات پیدا فرما دیے، تو میں نے یہ چیز لکھ دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں تک تصنیف کا معیار ہے یا تالیف کے جو بھی معیارات ہمارے ہاں ہیں ان کے اعتبار سے یقیناً اس میں خامیاں ہیں. کوئی محسوس اور ظاہر اس کی بنیاد نہ بھی ہو، تب بھی وہ چیز اپنی جگہ پر اس بنیاد پر بھی قابل تسلیم ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی زبان پر آ چکی ہے. جہاں تک مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کا تعلق ہے اور خاص طور پر ان کا نظریہ قوبیت، میں عرض کروں گا کہ اصل میں اس ایشو کو میں نے اس کتاب میں اس اعتبار سے نہیں چھیڑا کہ میں محاکمہ کروں اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دوں. میرا انداز مصالحانہ ہے. امت میں ایک اختلاف رائے رہا، اس اختلاف رائے کا اپنے وقت پر جب ظہور ہوا اس میں شدت بھی ہوئی، لیکن یہ کہ ہمیں اصل میں ان زخموں کو مندمل کرنا ہے اور امت کے تمام عناصر کو جوڑنا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اصلاح ذات البین کے لیے کسی وقت کسی بات کو، جو اگرچہ اپنی جگہ پر ایک واقعہ ہو، نظر انداز کر دینا پڑے تو یہ چیز اس بلندتر مقصد کے لیے مفید ہے، محمود ہے، مطلوب ہے. اس پہلو سے میں نے اس پہ محاکمہ نہیں کیا ہے. یہ بات اپنی جگہ پر واقعہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے جب بیان دیا تھا علامہ اقبال کی زندگی ہی میں، تو اس پر علامہ کا خط چھپا روزنامہ احسان میں کہ اس وضاحت کے بعد اب مجھے اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں. باقی جہاں تک ایک متحدہ قومیت کا ایک نظریہ اس وقت کس انداز میں پیش کیا گیا اور آیا اس کی اسلام میں گنجائش ہے یا نہیں، تو میں یہاں یہ عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ میرے نزدیک دفاعی مقصد کے لیے کوئی متحدہ قومیت ایک وقتی تدبیر کے طور پر اختیار کر لینا ہرگز شریعت کے خلاف نہیں ہے. یہ ہمارے دین کا مستقل جز نہیں ہے. ہمارا دین کا فلسفہ تو ملت کا تصور ہے. لفظ قوم جو ہے مسلمان کے لیے قابل استعمال بھی نہیں ہے، قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا. یہاں تو امت کا لفظ ہے، حزب اللہ کا لفظ ہے، خیر امت، امت وسط، حزب اللہ، یہ ہے ہمارے لیے ٹائٹلز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. قوم کا لفظ بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے. لیکن ایک وقت میں مسلمانوں کی قومی جد و جہد جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا، یہ بھی اپنی جگہ پر وقت کا ایک تقاضا تھی. اور اگر کسی نے اس وقت یہ سمجھا کہ انگریز کی غلامی سے نجات پانے کے لیے ایک مشترکہ قومی پلیٹ فارم وجود میں لانا لازم ہے. تو آج ہم ریٹروسپیکٹولی یہ کوئی رائے پاس کر دیں اور کوئی اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں یہ بہت آسان ہے، لیکن اس وقت کے حالات میں اور اس وقت کے ظروف و احوال میں رہ کر اگر سوچا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ گنجائش ہے. اور میں نے چونکہ اس موضوع پر لکھا ہے پہلے، میں نے عرب نیشنلزم کے لیے بھی اس درجے میں کہ انگریز کے امپیریلزم سے نجات حاصل کرنے کے لیے، بلکہ پورے مغربی امپیریلزم سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اگر صدر ناصر صاحب نے ایک وقت میں عرب نیشنلزم کا تصور پیش کیا تو اگرچہ خالص اسلامی نقطہ نظر سے وہ غلط ہے، لیکن وقتی دفاعی تدبیر کی حد تک اس کا اختیار کرنا خلاف اسلام نہیں. اس معنی میں یہ میری رائے ہے جو میں نے چاہا کہ اس وقت آپ کے سامنے رکھ دوں. باقی میں آج آپ حضرات کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں جو آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں نہیں ہوگی. مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے بارے میں تو ایسے کئی واقعات آ چکے ہیں، چھپ چکے ہیں، منظر عام پر آئے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد ان کی ہمدردیاں، ان کی دلچسپیاں استحکام پاکستان سے وابستہ رہی. ایسے واقعات ہیں کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے باضابطہ مشورہ دیا. ایک صاحب کے جو آ گئے تھے ہندوستان سے پاکستان، اس کے بعد وہ کچھ سوچ رہے تھے واپسی کے بارے میں. ان کا یہ واقعہ موجود ہے، میں نام اس وقت ان کا بھول رہا ہوں، لیکن وہ واقعہ تباہ شدہ ہے، کئی جگہ کوٹ ہوا ہے کہ وہ گئے ہندوستان اور پہلے پنڈت نہرو صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. نہرو صاحب نے انہیں واپس بلانے کے لیے پیشکش کی کہ اگر آپ واپس آ جائیں تو میں فلاں ملک میں آپ کو سفیر بنا کر بھیج دوں گا. اب یہ ایک بہت بڑی پیشکش تھی، لہذا ان کی طبیعت مائل ہوئی. اگلے روز پھر مولانا ابوالکلام آزاد سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ کہیے پنڈت جی سے ملاقات ہوئی، کیا باتیں ہوئیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں صاحب کہ میں چھپانا چاہتا تھا، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کے اس انداز میں سوال کرنے سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ غالباً بات ان کے علم میں آ چکی ہے اور اب اس کا اخفاء جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. انہوں نے ساری بات جب بتا دی تو پھر مولانا نے فرمایا، نہیں میرے بھائی، اب تو اس ملک کے ساتھ اسلام کی عزت وابستہ ہے. ہمارا جو اختلاف تھا وہ اس ملک کے قیام سے پہلے تھا، اب جبکہ یہ قائم ہو چکا ہے اس کی عزت کے ساتھ اسلام کی عزت وابستہ ہے، وہیں رہو اور اس کو مستحکم کرنے کی فکر کرو. تو مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں بھی ہمارے ہاں جو مغالطے ہیں عام لوگوں کے ذہنوں میں، ان کو دور کرنے کے لیے اور پرانے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ایسے واقعات کو منظر عام پر لایا جائے، زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے. میرے علم میں مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک نشست جو ہوئی لاہور میں، آپ نے سنا کہ 7 دن متواتر اسی طرح ہمارا وہ ہال جو ہے، جو جنا ہال مشہور ہے کارپوریشن کا، اس میں پیک گیدرنگ کے ساتھ ہمارے یہ اجلاس جاری رہے. اس میں وہ نشست کے جس میں مولانا محمد مالک کاندھلوی وہ اس کی صدارت فرما رہے تھے، میں یہ اس روز میں نے عرض کیا کہ جو مولانا کی تقریر میں نے سنی، اول تو یہ کہ ان کا جوش و خروش، اس پر میرا تبصرہ یہ تھا کہ کچھ اندازہ ہوا ہے کہ تحریک پاکستان کے دوران مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی اور بہادر یار جنگ، ان کی تقریروں کا کیا عالم ہوتا ہوگا، وہ کیا چیز تھی کہ جس نے گیلوینائز کر دیا پوری قوم کو. تو اس کی ہلکی سی جھلک مجھے، حالانکہ مولانا محمد مالک کاندھلوی صاحب کے بارے میں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے جذبات کا یہ عالم ہے، لیکن انہوں نے ایک واقعہ جو سنایا اسے میں نے اس پورے سلسلہ مذاکرات کا حاصل قرار دیا. وہ فرماتے ہیں کہ وہ پاکستان کے قیام کے وقت ڈابھیل میں تھے اور وہاں تدریس کی ذمہ داریاں ان کے سپرد تھیں، اور 2 سال بعد وہ آئے ہیں پاکستان، غالباً سن 1950 میں. تو اس اثنا میں کہ پاکستان قائم ہو چکا تھا، ابھی مولانا کاندھلوی وہیں تھے، مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوئی. وہاں کچھ لوگوں نے وہ پرانی باتیں چھیڑ لیں پاکستان، اور شاید کچھ لوگ اس توقع میں تھے کہ کوئی زہر اگلیں گے مولانا، غیظ و غضب کا اظہار کریں گے، لیکن مولانا کاندھلوی صاحب اب خود اس کے اس روایت کے راوی ہیں، کوئی درمیان میں لنک نہیں ہے، خود سامے ہیں، اور گویا کہ مرفوع روایت ہے ان کی کہ جو جس کا قول نقل کر رہے ہیں اس سے خود ان کی زبان سے انہوں نے الفاظ سنے. وہ الفاظ آپ بھی سنیے اور انہیں عام کیجئے. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی مسجد کی تعمیر سے پہلے تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ اس کے لیے موزوں ہے یا نہیں، لیکن مسجد کی تعمیر کے بعد اب کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی حفاظت اور اس کی حرمت جو ہے وہ در حقیقت ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو عام کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے. ابھی تک ہمارے جسد ملی میں وہ ناسور رس رہے ہیں کہ ایک حلقہ ہے کہ جن کے لیے سب سے زیادہ بزرگ اور سب سے زیادہ قابل احترام شخصیتیں وہ ہیں، اور ایک حلقہ وہ ہے کہ جو آج بھی انہیں ہندو کا زر خرید یا اور اس قسم کے القابات سے نوازتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے ہمیں اس طرح تقسیم کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ وحدت ملی پھر کہاں سے وجود میں آئے گی. اس کو ہم صرف یہ کہ اپنی خواہشات کے ذریعے سے اچیو نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اس کے لیے کوئی تدبیر نہ ہو. میری کوشش جو ہے اس پوری کتاب میں وہ یہی ہے کہ اپنے بزرگوں میں سے جس کی بات کی جو بھی تعویل ممکن ہو، اور میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام کی تعلیم یہی ہے، اذکروا موتاکم بالخیر، بزرگوں کا ذکر کرو، فوت شدہ لوگوں کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ کرو. اگر کوئی خطا ہوئی ہے، کبھی غلطی ہوئی ہے، تو اب اس کا معاملہ اللہ کے ہاں وہ پہنچ چکے، وہ جانے اللہ جانے، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ ہمارے مشترک اسلاف ہیں، قابل احترام ہیں. مولانا مدنی کی اس بر صغیر کی آزادی میں جو خدمات ہیں اس سے تو کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ بہرحال مسلمانوں کی سیاست میں ایک اختلافی شکل بن گئی تھی. لیکن ہم اس اختلاف کی بجائے اب کوشش کریں کہ دل جو ہے قریب آئے اور مصالحت کی شکل پیدا ہو. میرا جذبہ اصل میں یہ ہے، میں نے اس کتاب میں کوئی قاضی کا رول اختیار نہیں کیا ہے بلکہ امکانی حد تک مصالحت کی شکل پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں تک نظام مصطفیٰ کی اصطلاح کا تعلق ہے، بہت سے الفاظ ہم اصل میں استعمال کر دیتے ہیں اس معنی میں کہ جس معنی میں ان کا استعمال ہو رہا ہو. ہم امام خمینی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ میرے نزدیک امام خمینی صاحب کے ساتھ یہ لفظ امام جو ہے وہ کم سے کم میرے ذہن کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا. ہم حضرت حسین کے ساتھ امام کا لفظ بول دیتے ہیں، لیکن یہ کہ میرے نزدیک حضرت حسین صحابی ہیں، ان کے لیے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہی الفاظ ہونے چاہیے. انہیں خامخواہ صحابہ کے زمرے سے علیحدہ کر لینا، یہ بھی در حقیقت یہ کچھ ہمارے اغیار کی ریشہ دوانیاں ہیں کہ جنہوں نے ایک تفریق اور تقسیم کا عمل جو ہے وہ پیدا کر دیا. لیکن یہ کہ عام گفتگو میں جب آپ کو سامعین سے خطاب کرنا ہے تو جن الفاظ کے حوالے سے کوئی بات جانی پہچانی جا رہی ہو، مجبوری ہوتی ہے کہ اسی کو استعمال کیا جائے. جہاں تک قائد اعظم کے قول کا تعلق ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ میری جو کوشش اس میں رہی ہے وہ قضا کی نہیں ہے بلکہ مصالحت کی ہے. لیکن قائد اعظم کے قول کے بارے میں تو میں خاص طور پر حکیم صاحب سے عرض کروں گا کہ میں نے تو اگرچہ وہ لفظ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے استعمال نہیں کیا، ہمیشہ مرحوم کا لفظ استعمال کیا ہے. میں نے علامہ اقبال جن کے فکر کی عظمت اور علو کا میں تہے دل سے قائل ہوں اور جس کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی عظمت کا جو انکشاف اس شخص پر ہوا اس دور میں کسی پر نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے بھی میں وہی لفظ استعمال کرتا ہوں مرحوم کا جو اپنے والد کے لیے کرتا ہوں. تو میرے نزدیک میرے والد میرے لیے جتنے کچھ قابل احترام ہیں، لیکن یہ کہ میں ان کے لیے وہ الفاظ کے جو بزرگان دین کے لیے مختص ہو چکے ہیں میں ان کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کے الفاظ بھی استعمال فرماتے ہیں تو سوال یہ کہ آپ توجیہ کیجئے. سیدھی بات یہ ہے کہ یا تو یہ کہیے کہ قائد اعظم نے جو بھی کچھ پاکستان کی تحریک کے دوران کہا گویا کہ اس کی نفی کر دی، اس لیے کہ الفاظ تو یہی ہے. یہ نظریہ کہ ویری سون ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز، ناٹ ان دی ریلیجیس سینس بیکاز ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف دی انڈیویجولز بٹ ان دی پولیٹیکل سینس. تو ظاہر بات ہے کہ یا تو یہ کہیے، لیکن میرے نزدیک میں اس میں کسی سخن سازی سے کام نہیں لے رہا. میں نے لکھا ہے اور تہ دل سے لکھا ہے کہ قائد اعظم ہرگز جھوٹے آدمی نہیں تھے،
میں قائد اعظم کو کوئی بہت بڑی دینی شخصیت یا ولی اللہ نہیں مانتا، لیکن میں انہیں جھوٹا اور دھوکے باز انسان بھی نہیں سمجھتا. میں نے ان کی سیرت اور کردار کی تعریف کی اور تہ دل سے کی، اور وہی کچھ لکھا ہے کہ جو میرے واقعی احساسات ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کی تربیت ہوئی برٹش پارلیمنٹری ماحول اور روایات میں، وہ ان کی شخصیت کا جزو لازم تھے. اور جیسا کہ میں نے کتاب میں لکھا، یہی تو ہتھیار تھا جس سے انہوں نے جنگ لڑی. اسی لیے تو میں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالی نے جیسے کہ حضرت موسیٰ کی پرورش کرائی تھی فرعون کے ماحول میں، محل میں،
اسی طرح اس برطانوی پارلیمانی روایات میں قائد اعظم کی تربیت کا سامان کیا ہے کہ وہ انگریز سے انہی کے ہتھیاروں کے ساتھ لڑ سکے، انہی کی بولی بول سکے، انہی کے اصطلاحات میں گفتگو کر سکے، انہیں معلوم ہو کہ یہ شخص جانتا ہے. لہذا میں ان کے بارے میں جو کچھ لکھ رہا ہوں، میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے، مجھے وہ احترام کا پہلو اپنی جگہ ہے، اور میں واقعتاً یہی سمجھتا ہوں کہ ہرگز نگیشن نہیں ہے، لیکن میں نے ساتھ ہی یہ الفاظ لکھ دیے کہ کسی کو اتفاق ہو یا اختلاف، مجھے اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پولیٹیکل پروسیس سے اسلام یہاں نہیں آ سکتا. یہی تو میرا اب جو دوسری کتاب کا موضوع ہے کہ اس کے لانے کا ذریعہ صرف ایک انقلاب ہے، یہ کسی پولیٹیکل ایولیوشن کے پروسیس سے اسلام یہاں نہیں آئے گا. اسے مجھے مدلل کرنا ہے، مبرہن کرنا ہے، اور پوری کتاب مجھے اس پر لکھنی ہے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ بہرحال قائد اعظم نے اگر وہ سمجھا تو دیانتن سمجھا، اور قائد اعظم نے اگر وہ کہا تو یہ کچھ سلپ آف ٹنگ نہیں تھی، ریٹن سٹیٹمنٹ تھا، آفیشل ان کا سٹیٹمنٹ تھا. یہ ایسی بات نہیں تھی کہ اچانک کہیں اعصابی دباؤ کے تحت ان کے کوئی ذہنی توازن جو ہے اس کا کوئی فریق وہاں پر ہو گیا ہو، اور کوئی ایسا لمحہ آیا ہے کہ جس میں وہ اعصاب پر قابو نہیں پا سکے. بلکہ میں نے لکھا کہ وہ تو بہت اہمی اعصاب کی حامل شخصیت تھے. اس پہلو سے میرے نزدیک تعویل وہی ہے. وہ یہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی اکثر و بیشتر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہی پولیٹیکل پروسیس، یہی ووٹوں کے ذریعے، یہی الیکشن کے ذریعے یہاں اسلام لایا جا سکتا ہے. آج بھی سمجھا جا رہا ہے، بڑے بڑے دیندار لوگ سمجھ رہے ہیں، بڑی بڑی دینی جماعتوں کا سارا پروگرام اسی پر ہے. لہذا قائد اعظم کا خیال بھی یہی تھا، اگرچہ مجھے اس سے اختلاف ہے. جہاں تک محترم بروہی صاحب کی، میں صرف دو باتوں کے بارے میں اس وقت مختصر عرض کروں گا. علم غیب کا تو واقعتاً انہوں نے جو فرمایا وہ تو ایک خاص معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب کیا ہوگا. البتہ ایک مثال ذہن میں آئی، آخری مثال یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں یقین ہے کہ آئے گی، البتہ جو معلوم نہیں وہ یہ کہ کب آئے گی. موت کے بارے میں یقین ہے کہ آئے گی، یہ معلوم نہیں کہ کب آئے گی، کہاں آئے گی. بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو یہ معلوم نہیں کس سرزمین میں اس کی جان نکلے گی. لیکن موت کا آنا یقینی، قیامت کا وقوع یقینی. اسی طریقے سے مجھے یقین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیشین گوئیوں پر کہ وہ دن آ کر رہے گا کہ پورے کرے ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہوگا جیسے جزیرہ نما عرب میں بنفس نفیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ کا دین غالب ہوا. میں نے وہ احادیث کوٹ کی. اگر تو ان احادیث کی سند پر کسی کو کلام ہو تو بات ہو سکتی، اگر کسی کا کے ذہن میں احادیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے تب بھی معاملہ مختلف ہوگا. میرا موقف یہ کہ مجھے یقین ہے اس پر، وہ تو ہو کر رہے گا، کہاں ہوگا، کب ہوگا، یہ وہ چیزیں جو ہم نہیں جانتے. اس میں میں نے جو کچھ عرض کیا ہے شاید آپ کو یاد ہو، میں نے تو آیات کوٹ کی ہیں. ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الہین، میں نہیں جانتا کہ یہ ابھی ایک آزمائش ہو مزید تمہارے لیے اور تھوڑی سی مہلت اللہ نے تمہیں اور دی. ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا یہی چلن رہا اور یہی روش رہی تو اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. اگرچہ میں یہ نہیں جانتا کہ آیا وہ بالکل قریب آ چکا ہے یا ابھی کچھ تمہیں مہلت ملنی ہے. تو یہ باتیں حضور سے کہلوائی گئی ہیں. میں نے بھی جو سبب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے جو تاریخ نے ہمیں فراہم کیا ہے. 400 سال کی بر صغیر کی تاریخ اس کو پشت پر ہے. تجدید کا یہ پورا کارنامہ اس بر صغیر میں آ کر اس کا ارتکاز, یہ جیسے کہ سراج منیر صاحب نے نہایت عالمانہ انداز میں وہ باتیں فرمائیں کہ یہ اچانک نہیں ہو گیا ہے, بلکہ یہ کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کلی کا ایک مظہر ہے. تو اس کے کچھ نہ کچھ شواہد ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہی در حقیقت وہ امید افزا پہلو ہے. باقی یہ کہ اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے تو پھر یہ ہے کہ تباہی بھی بہت سخت آئے گی. یہی وہ بات ہے کہ جو میں نے عرض کی ہے. باقی جہاں تک انقلاب کے لفظ سے بروہی صاحب کی ایورشن اور ان کو اس سے الرجی ہے, میں اس کے ضمن میں اس کو کچھ عرض نہیں کروں گا. میں نے انقلاب کے لفظ کو جو اس کا اصل عربی مفہوم ہے, قلب ماہیت تبدیل ہو جانا. اب یہ کہ انقلاب کس کس معنی میں مستعمل ہے, اردو میں انقلاب کا لفظ جو ہے آپ اس کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ فوج کسی ملک کی سول حکومت کا تختہ الٹے اور قابض ہو جائے, حالانکہ یہ سرے سے انقلاب نہیں ہوتا. انگریزی میں آپ کو معلوم ہے اس کے لیے کہیں ریولوشن کا لفظ نہیں آتا, بلکہ کو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انقلاب اصل میں اسے کہا جاتا ہے جبکہ واقعتاً کوئی تبدیلی آئی ہو انسان کے اجتماعی نظام میں, بالخصوص یا تو سیاست کا ڈھانچہ بدلا ہو, معیشت کا ڈھانچہ بدلا ہو. میرے نزدیک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریولیوشن ٹوٹل ریولیوشن ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ میرے نزدیک اس کا پروسیس, اس کی میتھڈالوجی, اس کی میکینکس صرف اور صرف سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کی جائے گی. ہمارے لیے یہی در حقیقت روشنی کا مینار ہے, اسی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. ہمیں حتی الامکان علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ بمصطفیٰ برسا خیش راہ کے دین ہم اوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جس قول کا جناب سراج منیر نے حوالہ دیا ہے کہ واقعتاً, بلکہ جب وہ فرما رہے تھے تو مجھے الفاظ یاد آئے کہ حجت الوداع کے موقع پر حضور نے وہ الفاظ فرمائے تھے کہ استدار الزمان کا ہے اتے ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض, کہ یہ جو کچھ الٹ پھیر کر لیا گیا تھا نسی کے قاعدے کے اندر اور اس کی وجہ سے مہینے آگے پیچھے ہو گئے تھے, آج کے دن وہ زمانے کی جو تقویم اللہ نے اس دن قرار دی تھی جس دن کے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے, آج پھر زمانہ وہیں آ گیا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ وہی حضرت امام مالک کا قول میری تو امیدوں کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ ہے کہ لا یصلح آخر ہذہ الامۃ الا بما صلح بہ اولہا, اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریقے سے جس سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی, اور وہی ہے در حقیقت سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان چیزوں پر میں آخر میں آپ حضرات سے دعا کا خاص دار ہوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا میں مصنف نہیں, مؤلف نہیں, یہ بھی کوئی ایک آپ کہیے کہ کوئی رو آئی کہ کتاب اور بن گئی بنتے بنتے کتاب, ورنہ یہ کہ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا اور جانیے یقین کے ساتھ کہ کوئی سینوپسس میرے سامنے نہیں تھا, کہیں میرے سامنے اس کے ابواب کی پہلے سے کوئی اس کا کوئی نقشہ نہیں تھا. میرے قریبی ساتھی ان تمام چیزوں سے واقف ہیں, لیکن یہ کہ در حقیقت ذہن میں کہیں تھا تو شعور کے اندر یہ سارا مواد اس ترتیب کے ساتھ موجود تھا, خود میرے شعور کی سطح پر نہیں تھا. اور پھر جب اس کو وہ نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے ایک ذرا شیر تو دے زخمہ مضراب حیات, تو معلوم یہ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک تحریک پیدا فرما دی تو پھر وہ چیزیں آ گئیں. تو اب میں آپ سب حضرات کی دعاؤں کا محتاج ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد از جلد اپنی اس تحریر کے اس حصہ دوم کی بھی تسوید کی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, اللہم صل علی عبدک و نبیک و رسولک محمد و بارک وسلم 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 و بارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم اجعلنا على بينة منك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، وحرقها بحبك وحب حبيبك وحب من يحبك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.